جب فیصلہ ہو جائے گا تو لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکتے جائیں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, یہاں تک کہ جب وہ سارے وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, اور اس کے کارندے ان سے پوچھیں گے, کس کے, جہنم کے, کیا پوچھیں گے, أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ, لوگوں تم جو گروہ در گروہ جہنم میں گر رہے ہو, اتنی مصیبت میں پڑ رہے ہو, کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہ آیا تھا, يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ, جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کے سناتے, وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے. تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ آگے کتنا خطرناک انجام سامنے آنے والا ہے. قالوا بلى, وہ کہیں گے کیوں نہیں, باتیں تو ہم کو پہنچی تھی, ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين, مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پہ چھپک گیا کیونکہ انہوں نے انکار کیا تھا. قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها, کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے. فبئس مثوى المتكبرين, بڑا ہی برا ٹھکانا ہے تکبر کرنے والوں کے لیے جو نصیحت کی بات قبول نہ کریں. اور اس کے برعکس, وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں انہیں بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے. جہنم کے پہنچنے پر کھلیں گے لیکن جنت سے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تاکہ اتنا بھی انتظار نہ کرنا پڑے. اب تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر, بہت اچھے رہے, داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده, اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا, اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. فنعم اجر العاملین, بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے, کچھ کام کرنے والوں کے لیے. وترى الملائكة حافين من حول العرش, اور تم دیکھو گے فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے. يسبحون بحمد ربهم, اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے. وقضي بينهم بالحق, اور لوگوں کے درمیان کی حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا. وقيل الحمد لله رب العالمين, اور کہہ دیا جائے گا سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا, ہم ہے اللہ رب العالمین کے لیے. یہاں سے اب آپ صرف کی تلاوت سنیے گے کیونکہ اس سے سن کے آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا.
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا, وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا, قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب, على الكافرين. وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وحيد الذين اتقوا ربهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول الأرض يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
اس رکوع میں خاص طور پر جو قابل غور بات ہے وہ زمر کی ہے اور سورت کا نام بھی الزمر ہے. زمرہ کی جمع ہے زمر. زمر آواز کو کہتے ہیں، اسی سے مزمار کا لفظ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی گروہ آواز سے خالی نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو زمر کہا گیا ہے. یعنی ایک ایک انسان کے الگ الگ جنت میں جانے کا ذکر نہیں، بلکہ یہاں اکٹھے اکٹھے لوگ جائیں گے. ظاہر ہے کہ انسان جو کمپنی اختیار کرے گا، جس گروہ میں شامل ہوگا، جس گروہ کا ساتھ دے گا، جن لوگوں کے ساتھ رہے گا، آخرت میں بھی انہی کے ساتھ اٹھے گا اور انہی کے ساتھ ان کے ٹھکانے تک پہنچے گا. تو ہم سب کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. ایک گروہ متکبرین کا ہے اور دوسرا گروہ عاملین کا ہے، متقین کا ہے. سورۃ المؤمن مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. حم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے. کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. یہاں کتاب کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے، ایک ہے العزیز اور دوسرا ہے العلیم. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک ایک ایسے دور میں نازل ہوا کہ جو کتاب کی حفاظت کے لیے بالکل ایک ناموافق دور تھا. وہ ایسے حالات میں اترا جب ہر طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی تھی. عرب کے مشرکین یہود اور رومی اور ایرانی سلطنت یہ تمام کے تمام مسلمانوں کے دشمن تھے. یعنی اگر آپ امیجن کریں کہ قرآن پاک کس ماحول میں اترا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اسے ہر طرف صرف اور صرف مخالفتوں کا سامنا تھا. ایک طرف مشرکین مکہ، پھر منافقین مدینہ، یہود، پھر اس کے بعد ایران کی حکومت، روم کی حکومت، یعنی چاروں طرف سے مخالفتیں ہی مخالفتیں. اس میں یہ کتاب سروائیو کرتی ہے اور اس کے ماننے والے اس کو لے کے اٹھتے ہیں اور پھر سچائی کے ساتھ، بلند اخلاق کے ساتھ پھیلتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان سب کو مسخر کر لیتے ہیں اور ایک غالب قدرت بنتے ہیں. اس لیے اس کتاب کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. آج ہم مسلمانوں کی ذلت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے. اگر اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ پوری طرح مخالف ماحول میں یہ اپنے قدم جما سکتی ہے تو پھر کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں مسلمان ہوتے ہوئے آخر اس کو اگر پکڑیں تو دنیا میں عزت اور غلبہ کیوں نہیں پا سکتے؟ قرآن پاک کا غیر موافق ماحول میں اپنے لیے موافقت کے سامان پیدا کر لینا یہ تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں. اور پھر اس رب کی طرف سے ہے جو ایک طرف گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، دوسری طرف توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ صاحب فضل بھی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو دو صفات سامنے جو آ رہی ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو ہے، اس کا فضل ہے، وہ بخشتا بھی ہے، توبہ بھی قبول کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی سخت سزا دینے والا بھی ہے. تو سزا کس کے لیے ہے اور بخشش کس کے لیے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. لا الہ الا ہو الیہ المصیر، کوئی الہ نہیں مگر وہی، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتوں نے بھی یہ کام کیا ہے. ہر قوم اپنے رسول پہ جھکتی تاکہ اسے گرفتار کرے. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر کشتہ ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل بجہنم ہونے والے ہیں. عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے. یعنی دین کا کام کرنے والوں کو جہاں ایک طرف شدید مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دنیا میں وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں دوسری طرف فرشتے ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی تائید کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اچھے انجام کے منتظر ہوتے ہیں. ان کی دعاؤں میں کیا ہے؟ فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. اے ہمارے رب، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے. اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے خاندان کے بیچ میں آرام اور سکون محسوس کرتا ہے. اس لیے جنت کا لطف بھی اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کی اولاد، ماں باپ سب کے ساتھ اس کا میل جول ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ بھی ایمان پر ہوں اور وہ بھی عمل صالح کر رہے ہوں. اس لیے نیکی کے راستے پر صرف تنہا نہ نکل جائیں، گھر والوں کو ساتھ لے کر چلیں، ان کی بھی فکر کریں، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ الطور میں آتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد میں ان کی پیروی ایمان کے ساتھ کی, یعنی اگر اولاد ماں باپ کے نقش قدم پر ہوگی, نیکوکار ہوگی, تو ہی ان کی ملاقات وہاں ہوگی, تو ہی وہ اکٹھے کیے جائیں گے. انک انت العزیز الحکیم, تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے, اور بچا دے ان کو برائیوں سے. جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا, یہی بڑی کامیابی ہے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جن لوگوں نے کفر کیا ہے, قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا, آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے, اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. تو گویا جس شخص کو حق کی طرف بلایا جائے اور پھر وہ سن کر نہ دے, اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب, تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی, اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں, کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے, کوئی راستہ ہے کہ ہم پلٹ کر اچھے عمل کریں؟ جواب ملے گا, یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے, اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ ہے, وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے, مگر سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے, خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. جب ایک انسان صرف اللہ کی رضا پہ چلنا چاہتا ہے تو سب وہ لوگ جن کے مفادات پہ زد پڑتی ہے وہ مخالفت پہ اتر آتے ہیں. ایسے میں انسان کی پھر کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بھی راضی کر لے, اس کو بھی کر لے, پر میں نہیں. مخلصین لہ الدین, طریقہ وہ اختیار کرنا جو اللہ کو پسند ہے. فرمایا کہ تم نے اسی دین پر جمے رہنا ہے, مخلصین لہ الدین ہو کر, ولو کرہ الکافرون, ہاں کافروں کو اچھا نہ بھی لگے, کیونکہ کافر ہمیں کون سا انعام دیں گے اگر ہم ان کی مرضی کو چلیں گے. رفیع الدرجات ذو العرش, وہ بلند درجے والا مالک عرش ہے, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے. وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے, یعنی اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے, اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی. اس روز پوچھا جائے گا, آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا, اللہ واحد قہار کی, للہ الواحد القہار. کہا جائے گا, آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی, آج کسی پہ کوئی ظلم نہ ہوگا, اور اللہ حساب دینے میں بہت تیز ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ, ڈراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے, جو کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے, نگاہوں کی خیانت تک کو جانتا ہے, اور وہ جو کچھ سینے سے پاتے ہیں اس سے بھی واقف ہے. یعنی انسان صرف ظاہر سے نہیں, اندر تک سے اللہ کے سامنے آیا ہے. اس لیے بعض اوقات انسان کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے, دل میں کچھ ہوتا ہے, شاید انسانوں کو پتہ نہ چلے, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں. اس لیے انسان جو بولے سوچ کے بولے. اسی طرح نہ صرف یہ کہ زبان کے گناہ, بلکہ نگاہوں کی خیانت, کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان کی طرف دیکھنا, ہو سکتا ہے لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ کس نیت اور کس ارادے سے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کو سب معلوم ہے. اور اللہ ٹھیک ٹھیک بلا فیصلہ کرے گا. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں, وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں, بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں, کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، آخر کار اللہ نے ان کو پکڑا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھ لیجیے اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ وقت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتنا دشوار اور کٹھن وقت ہوگا، جب ایک طرف اس نے ان پر ناروا الزامات لگائے اور دوسری طرف انہیں قتل کی دھمکی دی، اور الزامات میں اس سے خاص الزام کیا تھا کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، تمہارا لائف سٹائل بدل دے گا، تمہارا طریقہ بدل دے گا، اس سے ملک میں فساد ہو جائے گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جس دین پر جس طریقے پر ہم ہیں وہی سب سے اعلیٰ ہے۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہی ایک دائی حق کو کرنا چاہیے، انہوں نے بہترین الفاظ بولے انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنوں کا خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انا نجعلک فی نفورہم ونعوذ بک من شرورہم، اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم اکفنیہم بما شئتا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے آیا، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے تم میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے، اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ یہاں جس رجل المؤمن کا ذکر ہے وہ فرعون کے شاہی خاندان کا ایک فرد تھا، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ دربار میں کسی اعلیٰ عہدے پر بھی فائز تھا۔ یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ بعض اوقات ماحول کیسا بھی ہو جن کے اپنے اندر روشنی ہوتی ہے انہیں باہر کی روشنی بہت جلد نظر آ جاتی، لیکن جو دل کے اندر ہو ان کو باہر کا حق بھی نظر نہیں آتا۔ اب ہوا یہ کہ وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا وہ شخص، کیونکہ حالات موافق نہیں تھے، ناسازگار تھے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت پر آمادہ ہو گیا اور اپنے ایمان کا بھی اظہار کر دیا، اور بہت حکیمانہ انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مداخلت کی۔ مداخلت کے یہ الفاظ بہت خوبصورت ہیں، یعنی بہت اچھی طرح وہ ساری بات کی وضاحت اور وکالت کر رہا ہے۔ اس واقعے میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے ہم سب کے لیے کہ تبلیغ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ایک بہت خوبصورت عمل ہے، انسان کبھی بھی مخالفت سے نہ گھبرائے کیونکہ اس کام میں مخالفت لازم ہے، پریشانیوں کا آنا لازم ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اللہ کی طرف بلائے اور باقی سب آپ سے راضی رہے. ہر وہ شخص, ہر وہ چیز جس کو اس راستے میں مشکل ہوتی ہے یا جس کے مفاد کے خلاف بات جاتی ہے, وہ ضرور مخالفت سے سل جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے, ساری مخالفتوں کے باوجود اگر انسان اپنی بات میں سچا ہو تو بعض اوقات بالکل عین دشمنوں کے اندر بھی اپنی حمایت پا لیتا ہے. سارا دربار مخالف ہے موسیٰ علیہ السلام کا, لیکن وہی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ایمان کی روشنی دی اور وہ آپ کا دفاع کر رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بعض اوقات مدد وہاں سے بھیجتا ہے جہاں سے انسان کو توقع بھی نہیں ہوتی, جدھر سے انسان کا خیال بھی نہیں جاتا. اس لیے ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے چلے جائیں, جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ کرتے چلے جائیں اور باقی کام اللہ پر چھوڑ دے, اس پر بھروسہ کرے. قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. فرعون نے کہا, میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے, اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وما امر فرعون برشید, اس کا راستہ اس کا طریقہ درست نہ تھا, لیکن اس کے اپنے خیال میں وہ سب ٹھیک کر رہا تھا. وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتوں پر آ چکا ہے, جیسا دن قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اے قوم, مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے, یوم التناد, پکارنے کا دن جس میں ہر شخص ایک دوسرے کو پکار رہا ہوگا. جنتی لوگوں کو دوزخی پکاریں گے کہ ہمیں کچھ پانی دے دو, جسے سورۃ الاعراف میں آتا ہے, کچھ کھانے کو دے دو. پھر اسی طرح ہر طائفہ جو ہے وہ اپنے پیشوا کے ساتھ پکارا جائے گا. پھر اسی طرح فرشتے کچھ پکاریں گے, مختلف طرح کی پکاریں ہوں گی, اس دن ندائیں ہوں گی, منادی ہوں گے. اس لیے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ یوم التناد بھی ہے. جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے, جیسے دنیا میں دھماکہ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے آس پاس کے سب لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر مدد ہائے پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ کون ہو جو مدد کو پہنچے. وہاں بھی انسان پریشان ہو کر مدد کو پکارے گا, مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا, کوئی انسان کسی کی مدد نہ کر سکے گا. سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. فرعون کا طرز عمل اور حضرت المومن کا طرز عمل جو ہے وہ کتنا مختلف ہے. فرعون نے حضرت موسیٰ کو دنیا کی سزا سے ڈرایا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا, لیکن اس کے برعکس رجل المؤمن نے, اس مومن شخص نے فرعون کو آخرت کی سزا سے ڈرایا. یہ فرق ہوتا ہے دنیا کے چاہنے والوں اور آخرت کے چاہنے والوں. دنیا کے چاہنے والے ہر چیز میں دنیا کا فائدہ نقصان دیکھتے ہیں اور اس اعتبار سے اپنے پیمانے مقرر کرتے ہیں کامیابی اور ناکامی کے. اس کے برعکس آخرت کے چاہنے والے ہر چیز میں فائدہ اور نقصان آخرت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. دنیا کے لوگ دنیا کے اصطلاحوں میں بات کرتے ہیں, دنیا کی زبان استعمال کرتے ہیں, لیکن اللہ کی طرف بلانے والا آخرت کی ٹرمینالوجی میں بات کرتا ہے. لوگوں کے نزدیک دنیا کے مسائل بڑے اہم ہیں. آپ کسی کے پاس بیٹھ جائیں, اس کے مسائل سے سب دنیا کے ہوں گے, لیکن اللہ کی طرف بلانے والے کے مسائل بھی آخرت کے مسائل ہیں, اس کی فکریں بھی مختلف ہو جاتی ہیں. پرائرٹیز کی بات ہے نا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے, مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شکی میں پڑے رہے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا, اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیسے کیسے نشانیاں, کیسے کیسے قوت اور کیسے کیسے دلائل تھے ان کی ذات میں, اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان کو نہیں مانا. ان کا اس میں انتظام ایسا تھا کہ جو ہزاروں میں بھاری تھا, یعنی بہترین تھا, بے مثال تھا, لیکن لوگوں کو اپنے وقت کا ایک بڑا انسان نظر نہیں آ رہا تھا. جب وہ چلے گئے دنیا سے اور ان جیسا کوئی انتظام سنبھال نہ سکا, پھر انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر آئی, پھر مایوس ہونے لگی. یہ ایمان کے منافی علامات ہیں نا. ایک مومن جو ہوتا ہے حق کو دیکھتا, پہچانتا, اسے قبول کرتا, اسے اختیار کرتا ہے, مشکل سے مشکل حالات میں بھی پر امید رہتا ہے, لیکن ایک کافر جو ہے اس کو حق نظر نہیں آتا, وہ کسی اور ہی چیز کو کھویا ہوتا ہے, اور جب اس کی مرضی کے خلاف کچھ جانے لگا تو یہ لگتا ہے تو یکا یک مایوس ہو جاتا ہے, کہنے لگے اب تو ہمارے پاس یوسف جیسا کوئی نہ آئے گا, کوئی اور رسول نہ آئے گا. مرتاب, اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے, یعنی ان کو ناپسند ہے. اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پہ ٹھپا لگا دیتا ہے.